نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ارکان اسلام میں سے دوسرا جو رکن ہے جو سب سے بڑا اور اہم رکن ہے وہ ہے نماز توحید کے بعد دوسرا رکن پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے وہ نماز سے متعلق تو باقی زکوٰۃ حج وغیرہ وہ بعد میں آتے ہیں تو نماز کے بارے میں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری نمازوں میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے تو جبکہ یہ دین کا ستون ہے ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پاک ارشاد کا موقوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے یعنی اگر کوئی گھر ہو اور اس کا ستون اگر نہ ہو ستون نکال دیں تو وہ چھت گر جائے گی بیٹھ جائے گی دین کا ستون ہے تو جس کی نماز درست نہیں ہوگی تو اس کے دوسرے دینی امور بھی اچھے نہیں ہوں گے بہتر نہیں ہوں گے آج لوگ پریشان ہیں کہ جی نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی یا گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے کوشش کرتے ہیں جبکہ اکثر لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں تو بھائی کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ تقوی نصیب نہیں ہو رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے لیکن آج لوگ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور بری باتوں میں ملوث ہیں تو پتہ یہ چلا آدمی جب نماز پڑھ کے بھی اگر وہ گناہوں سے اور برائیوں سے باز نہیں آ رہا تو اس کی نماز ناقص ہے یعنی نماز روکتی ہے اور نماز نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز جاندار نہیں ہے سنت کے حساب سے اس درجے کی نہیں ہے جس حساب سے ہونا چاہیے شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں فضائل نماز میں انہوں نے یہ بات بہت پیاری فرمائی ہے کہ تین گروہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے تین لوگ قسم کے لوگ ہیں جن میں نمازوں سے متعلق معاملات کرتے ہیں پہلا گروہ تو ایک وہ ہے مسلمانوں کو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا تو ان کا تو ذکر ہی کیا دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن ترتیب کے ساتھ نہیں مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں دفتر سا دفتر میں کوئی کام آیا ارے یار بہت ضروری امپورٹنٹ ابھی میٹنگ ہے فلاں کام ہے یہ کام ہے بعد میں نماز پڑھ لیں گے پہلے اس کام کو کر لیں تو بعد میں پڑھ رہے ہیں جماعت نکال دی اسی طرح ٹریفک میں اپنی اللہ نے کنوینس بھی دی ہے کار بھی ہے بائک بھی ہے لیکن اس کے باوجود ٹریفک میں اگر جا رہے ہیں تو دل میں یہ ہوگا کہ سفر کا وقت ہوتا ہے یا مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت نماز کو جماعت چھوڑ دیں گے سوچ کے چلو بھائی گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے اب رستے میں رش میں کہاں میں رکوں گا جبکہ قدم قدم پہ مساجد ہوتی ہیں تو اس طرح سے چھوٹی سی بات کے اوپر نماز چھوڑ دی اسی طرح کسی رشتے دار کے گئے اس سے بس گپے لڑانی شروع کی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز چھوڑ دی گھر جا کے پڑھ لیں گے تو ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر معمولی معمولی چیزوں کے اوپر فرض نماز با جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں درجہ ثانوی میں رکھتے ہیں تو نماز کو چھوڑنا درجہ ثانوی میں رکھنا گویا ایسا ہے جیسے اللہ رب العالمین کو اگنور کرنا اللہ کو سائڈ میں کر دینا یہ مطلب ہے درجہ ثانوی میں رکھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کو درجہ ثانوی میں رکھا دوسرے نمبر پر تو جب ہم اللہ کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے نعوذ باللہ تو پھر ہمیں پھر اللہ پاک کون سے درجے میں لے کے جائیں گے تیسرے چوتھے پانچویں جس کی کوئی کلاس ہی نہ ہو تھرڈ کلاس کی بھی کوئی کلاس ہوتی ہے اللہ پتنی کون سی کلاس میں پھر ہم کو لے کے جائیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو نماز سے بہت زیادہ غفلت دیکھنے میں آتی ہے بعض لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن کیا گھر میں نماز چل رہی ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مرد حضرات جس کا خلاصہ یہ وہ مرد لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے تو دل چاہتا ہے چند جوانوں کو اکٹھا کروں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اتنی محبت فرمانے کے باوجود امت سے لیکن سوچیں وہ کیا عمل ہوگا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں گھروں کو آگ لگوا دوں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیف اور کتنا غم اور کتنا غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا ہوا ہے یہ لوگ ذرا ذرا سی باتوں پہ جو ہے وہ نماز کو گھروں میں پڑھ لیتے ہیں بغیر گھر تھکا ہوا ہوں ابھی تو آئے ہوں میں دفتر سے ابھی تو آئے ہوں کاروبار سے کون جائے اتنی دور مسجد تو بھائی یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں پھر پریشانی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہتے ہیں اگر آدمی چار وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک وقت کی نہیں پڑھتا کوئی بھی نماز جیسے اکثر فجر کی لوگ نہیں پڑھتے تو وہ کفر سے ملا دے ایسے آدمی کے بارے میں کفر کے فتوے دیے علماء کرام نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان مومن کو اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے वाइफ एंड सन काफिर तक हो जाता है अगर नमाज वो छोड़ देता है एक वक्त की, एक नहीं कई हदीसों मुबारकों में एक वक्त की नमाज छोड़ना भी कुफर से मिला देती है इंसान को, खात्मा ख़राब होने का अंदेशा। तो पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें, इसी तरह बावजूद जाते हैं तो एक या दो रकत जब निकल चुकी होती है उस वक्त जाते हैं मस्जिद, आने में तो सबसे आखिर में आते हैं बाप लोग और जाने में सबसे पहले आएंगे, सबसे आखिर में बिल्कुल सबसे पिछली सफ में मिलेंगे बाप लोग। दो या तीन वो सलाम फिरने वाले होते हैं इमाम साहब उस वक्त आके, वो बड़ी मुश्किल से आके बैठते हैं, एक बोझ था बस उतार दिया के, और उसके बाद यहाँ उन्होंने अपनी नमाज पूरी की और फिर उसके बाद जाने में सबसे पहले नजर आएंगे मस्जिद से। तो भाई जब ये हालात होंगे, अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत जो अल्लाह को पसंद है वो नमाज है, सारी चीज़ें बाद में। तो जिसकी नमाज ही दुरुस्त ना हो, अच्छी ना हो या बेनमाजी हो, तो फिर उसका भाई क्या, फिर उसका मामला क्या, उसके ऊपर परेशानियाँ नहीं आएंगी, कैसे मसाइल हल होंगे। नबी पाक आकद जहाँ सल्ला वसलम जब शब मराज में अल्लाह पाक ने जब उनको ऊपर बुलाया था आसमानों में और जन्नत जहन्नम की पूरा मुशाहदात करवाए थे हमारी इसलाह की नहीं, उसमें एक वाक़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दारोगा जहन्नम जो थे एक शख्स को पकड़ते थे और उसके सर के परखचे उड़ाते थे, ये कोई लोहे का हथौड़ा टाइप था, उसके उसके सर को कुचलते थे और उसके परखचे उड़ते थे सर के, और उसके जब परखचे हो जाते थे और फिर थोड़ी देर बाद उसका सर दोबारा मिलता था टूटा हुआ, और फिर वो दोबारा उठ के सही खड़ा हो जाता था, जैसे ही वो सही होता था तो फिर उसको जो फरिश्ते थे उसको मारते थे उसके सर के ऊपर, फिर उसके सर के परखचे उड़ते थे और फिर थोड़ी देर में उसके सर के परखचे मिलते थे और दोबारा सही उठ के खड़ा हो जाता, तो बार बार ये अमल हो रहा था। तो फिर आपने पूछा फरिश्तों से ये कौन शख्स है, तो आपने इरशाद फरमाया ये वो शख्स है जो अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाता था, अल्लाह को सजदा नहीं करता था। तो ये काफिर का हाल नहीं है, मुसलमान का हाल है भाई, नमाज काफिरों के फर्ज थोड़ी है, ये मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि ये सर मस्जिद में नमाजों में झुकना चाहिए, फ़राइज़ पूरे होने चाहिए, नहीं तो ऐसा बुरा शर। इसी तरह कुरान पाक की एक आयत है जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह पाक हुक्म देंगे हशर वाले दिन, ज़रा तसव्वुर करें अल्लाह का क्या शान होगी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आने वाले आखिरी इंसान तक उस हशर में जो मैदान हशर में लोग जमा होंगे, उसमें अंबिया कराम आल असहाब ताबईन तबा ताबईन बुज़ुर्गाने दीन औलिया हमारे आबाओ अजदाद और तमाम काफिर वगैरह सब होंगे, कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा जो उस वक्त वहाँ न मौजूद हो, तो वहाँ की इज्जत क्या इज्जत होगी और वहाँ की ज़िल्लत क्या ज़िल्लत होगी। उस वक्त अल्लाह पाक हुक्म देंगे, अल्लाह ज़ाहिर होंगे और हुक्म देंगे के सारे सजदे में गिर जाओ, लेकिन क्या होगा कुछ लोग होंगे जो कोशिश के बावजूद सजदे में नहीं गिर पाएंगे, वो झुकना चाहेंगे घुटनों को मोड़ना चाहेंगे लेकिन शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, लेकिन उनके घुटने नहीं मुड़ेंगे और सजदा नहीं कर पाएंगे। फिर उनको कहा जाएगा खबरदार आज तुम लोग सजदा करने से रोक दिए गए हो क्योंकि तुम लोग दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं करते थे। तो फिर वही लोग सजदा कर पाएंगे जो दुनिया में अल्लाह को सजदा किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। तो कितनी बड़ी भाई जिल्लत होगी कि वहाँ पर सजदा अल्लाह पाक रोक देंगे, क्या अल्लाह तबारक तआला का गज़ब होगा। सूरह माउन में पढ़ते हैं ना फ़वैलुल मुसल्लीन अल्लदीन हुम अन सलातिहिम साहून अल्लदीन हुम युराऊन वयमनऊन अलमाऊन, ये हलाकत बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। ये नहीं कह रहे जो नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह कह रहे हैं हलाकत बर्बादी नमाजी लोगों के लिए भी है, जो नहीं पढ़ रहा उनका तो अलग ही हेड है। यहाँ अल्फाजों पे गौर करें, यहाँ अल्लाह पाक बेनमाजियों को नहीं कह रहे हलाकत के उनको हलाकत बर्बादी है, अल्लाह फरमा रहे हैं उन नमाजियों के लिए हलाकत और बर्बादी है जो गफलत बरतते हैं। गफलत बरतने में शेखुल हदीस ज़किया साहब रहमतुल्लाह ने जो ये चीज़ें फरमाई हैं सारी आ जाती हैं। तो अपनी नमाजों को हम देखें, पांच वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए मस्जिद में, ख़ास तौर पे फजर की, और कोशिश आदमी करे पहली सफ में नमाज पढ़े आदमी, तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो आदमी करे। तो जब नमाज जानदार हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर वो गुनाह करके दिखा दे, इंशाअल्लाह ताला उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई उसके कल्ब के अंदर जिस्म के अंदर कोई रूह कोई ऐसा मॉनिटर आगे बैठ गया जो उसको गाइडलाइन देगा ये मत करो ये मत करो। अल्लाह भाई कुव्वत इरादी और तकवे की ख़ास दौलत उसको नसीब फरमाएंगे। नमाज को तो हम जानदार बनाएं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं तकरीबन 50 साल से अपनी नमाज दुरुस्त कर रहा हूँ लेकिन मैं मुतमईन नहीं होता। बताइए, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे एक बुजुर्ग वली कामिल मौलाना शफी थानी रहमतुल्लाह के अजल खलीफा, वो फरमाते हैं कि 50 साल हो गए लेकिन मैं अभी तक अपनी नमाज से मुतमईन नहीं हुआ। तो क्या उनकी माशाल्लाह नमाज थी। तो आज हम अपनी नमाजों का हाल देखें कि हमारी नमाजें किस रुख के ऊपर जा रही हैं, किस अंदाज से हम नमाज पढ़ रहे हैं। قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نماز جو ہے وہ قرب قیامت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ نمازوں میں جو خوشی اور خضوع ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. لوگ بوجھ سمجھ کے نماز پڑھیں گے, جیسے کوئی مصیبت ہے کوئی بلا آئے گی اس کو بس ٹال لیں, وہ درد دل کے ساتھ نماز پڑھنا وہ ختم ہو جائے گا, اخلاص نہیں رہے گا لوگوں میں. آج بوجھ سمجھ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اکثر, الا ماشاءاللہ ان کو اللہ توفیق دے جن کو حاصل ہے خوشی اور خضوع. تو یہ معاملہ ہے. تو اس طرف لوگوں کو بھائی ہمیں دھیان دینا ہے, اپنی نمازوں کو ہم چیک کریں, ہمارا وضو کس طرح کا ہے, نماز میں ہم کس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ صحابی رسول آئے مسجد نبی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہوئے گئے اور انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو بلایا, فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. پھر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی, دوبارہ پڑھی, پھر اس طرح جب پڑھ کے فارغ ہوئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. پھر وہ گئے, پھر دوبارہ نماز پڑھی, پھر تیسری دفعہ حکم دیا دوبارہ نماز پڑھو. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے, آپ آگے ارشاد فرما دیجیے جو خامی میں نماز میں کر رہا ہوں. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل جسم کو ساکت کر کے تم اللہ اکبر اس طرح سے کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ. یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کانوں تک ہاتھ جو ہے وہ کان کی لو تک نہیں اٹھاتے, وہ کہے یوں تک کر لیا ہلکا سا, وہ یوں کیا ہلکا سا اور اس کو نیت باندھ لی. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو اس کے بعد جو ایسے جو ہاتھ ہیں ہمارے یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں, اور یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو تک اٹھانے, اور جو ہتھیلیاں قبلے کی طرف اور انگلیاں جو ہوں یہ آسمان کی طرف ہوں. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس کے بعد بار بار آپ اسلام یہ فرما دیتے کہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو, اور اس کے بعد جو تمہیں سورت آسان معلوم ہو وہ پڑھو, پھر رکوع میں جاؤ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا رکوع میں اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم کہو. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو, پھر اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سجدے میں جاؤ, پھر آپ نے فرمایا اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ جب سجدے میں سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوبارہ پھر تم سجدے میں جاؤ, فرمایا اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ بالکل سیدھے تو اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو پوری کرو. یہ جو لفظ بار بار آ رہا ہے اطمینان اطمینان اطمینان, اس پہ غور کرنا ہے ہمیں. رکوع میں بعض لوگ سیدھی طرح بھی پورے جھکتے نہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اسی طرح ابھی قیام بالکل جو قیام ہوتا ہے اس میں بھی پوری طرح صحیح جاتے نہیں اور وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ, صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا رکوع اور سجود کو صحیح طرح سے نہ ادا کرنا, یہ نماز کی چوری ہے. یعنی جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہیں تو چند سیکنڈ کے لیے, دو یا تین سیکنڈ کے لیے تم سکون سے کھڑے رہیں, فوراً سجدے میں نہ چلے جائیں, کھڑے رہیں, پھر اس کے بعد اللہ اکبر پر سجدے میں جائیں. اسی طرح جب ہم دونوں سجدوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, کم از کم علماء کرام فرماتے ہیں تین دفعہ سبحان اللہ تو کہہ لیں ہم تجوید کے بعد, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی پورا ہم ایک سجدے کے بعد دوسرا ہم صحیح طرح بھی بیٹھتے بھی نہیں اور فوراً دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں. بھائی تو سیدھے تو پوری کمر تو سیدھی کر لو. تو نماز جو ہوتی ہے اس طرح مکروہ ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. تو اس طرح دھیان دینا چاہیے. اور قیام قبر میں جو پہلا سوال ہے عقائد کی درستگی کے جو سوال ہیں پہلے, من ربوں کا من دینوں کا, کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھا کے پوچھتے ہیں فرشتے یہ کون صاحب ہیں بتاؤ. تو یہ عقائد سے متعلق سوال پوچھنے کے بعد فرشتے جو پہلا سوال پوچھتے ہیں وہ نماز کے متعلق ہے. ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ ہے کہ جس کا یہ پہلا سوال صحیح چلا گیا, اگر آگے کے معاملات میں پھنسا بھی کوئی کسی گناہ میں, کوئی معاملات اس کے مزید خراب ہوئے اور اس کی بدعمالیاں اگر ہوئیں تو اللہ پاک اگر چاہیں گے اپنی شان رحمت سے اگر اس کی نمازیں پوری تھیں تو اللہ پاک اس ایک سوال کی کامیابی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دوسرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ اتنا بھاری اتنا جاندار پہلا سوال ہے جس کی نمازیں پوری ہوں. تو بالفرض اگر کمی بیشی کو رہ گئی دوسرے معاملات میں تو اللہ کو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس پہلے سوال کی برکت سے اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیں گے. برزخ کے معاملات, قبر کے معاملات یہ بڑے ہولناک ہوتے ہیں, ابھی وہ پھر ایک الگ اس کا چیپٹر ہے. تو بہرحال تو یہ پہلا سوال نماز کا اتنا اہم ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا جو پہلے سوال میں پھنس گیا, یعنی جو جس کی نمازیں صحیح اور پوری نہیں نکلیں, جس کی نمازیں پوری نہیں نکلیں تو پھر آگے تک عالم برزخ اور حشر تک اس کے معاملات انتہائی ہولناکی والے اور خطرناک اور پریشانی والے ہوں گے, یعنی اسے مصائب کا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ وہ گناہ ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا، نمازیں چھوڑنے والا جو گناہ ہے، کیونکہ اس کا دہرانا ضروری ہے، علماء کرام نے فرمایا. تو اور پھر اور اللہ کی طرف سے یہ یعنی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ جائیں تو ہم اس کو دہرائیں، یہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے، اللہ کی امید پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک، اس وقت میں نادان تھا، شعور نہیں تھا، اللہ تو بڑا غفور رحیم مجھے معاف فرما دے، کہ مجھے دینی شعور جو آیا وہ کافی دیر کے بعد آیا اللہ پاک، لیکن اس عرصے میں میری 8 سال 10 سال کی نمازیں فنا فنا رہ گئی، میں دہرا رہا ہوں اللہ بس تو مجھے معاف کر دے، تو امید ہے اللہ پاک انشاءاللہ معاف کر دے. تو یہ توبہ سے معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے نمازوں کا. تو جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں بھائی، وہ بلوغت سے حساب لگائیں، فجر کی کتنی چھوٹی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو صرف فرض نمازیں جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں، لوٹائی جاتی ہیں، سنت اور نوافل نہیں دہرائے جاتے، صرف فرض نمازیں اور 3 وتر جو عشاء کے کہلاتے ہیں، بس یہ دہرانے ہوتے ہیں. اور اس کی ترتیب بنائیں، رجسٹر میں انٹری کریں، فجر کی اتنی رہتی ہیں، ظہر کی اتنی رہتی ہے، پڑھتے رہیں اور انٹری کرتے رہیں. یہ ہے اس کا طریقہ لوٹانے کا، دہرانے کا. تو جو لوگ 4 توابین یا نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں اور ان کی ماضی کی قضا نمازیں فرض رہتی ہیں، تو بہتر زیادہ یہ ہے کہ بھائی وہ نوافل وغیرہ اور سنت غیر موقع فی الحال ابھی موقوف کر دیں، ملتوی کر دیں، کوشش کریں کہ پہلے جو فرض نمازیں چھوڑی ہیں وہ اس کو لوٹائیں. ہاں اللہ نے اگر اتنی ہمت دی ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، تو وہ پڑھ لیں بھائی، دونوں ملا کے اس طرح پڑھ لیں. تو یہ نمازوں کی طرف جو ہے یہ ذرا دھیان دیں، اس کو معمولی گناہ نہ سمجھیں اور نمازوں کو جاندار بنائیں، صحیح بنائیں. کتنے لوگ اس وقت جو آ رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے پاس، بہت کم ایسا یعنی آیا ہے کہ کوئی شخص ایک بھی اب تک ایسا نہیں آیا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو مسجد میں فجر کی نماز کے ساتھ، اور قرآن پاک اللہ کا ذکر کرتا ہو اور آ کے کوئی پریشانی بتا رہا ہو کہ میرے اوپر یہ مصیبت پریشانی ہے. باقی گناہوں کی بات نہیں کر رہا، یہ صرف نماز، قرآن پاک اور اللہ کا ذکر کرنے کی برکات بتا رہا ہوں کہ بہت کم پریشانیاں آتی ہیں اس سے لوگوں کے اوپر، بھلے وہ دوسرے گناہ اگر بالفرض کر بھی رہا ہے تو. تو آج تو ابھی تو دوسرے بڑے گناہوں کو چھوڑنا تو ایک طرف، ابھی تو ہماری نماز اور قرآن ذکر ہی پراپر نہیں ہے، بگنر لیول ہی ہمارا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں وہی درست نہیں ہے. آگے کی مقام قرب اللہ والا بننا اور تقویٰ اور مجاہدات یہ تو بہت آگے کی بات ہے، ابھی تو ہم KG1 سے ہی باہر نہیں آ پا رہے. KG1 KG2 سے بھی ہم باہر نہیں ہیں ابھی تک بھائی، تو پہلی دوسری کلاس میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے. لیکن ہاں دنیا میں دیکھیں ماشاء اللہ کیا اسپیڈ ہے ہماری، کہ جمبو جیٹ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں، بس نہیں چلتا کہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، تو لیکن وہ کر نہیں پاتے الگ معاملے، لیکن رات اور کوشش دنیا کے معاملے میں دیکھنے والی اسپرٹ ہماری ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ویسی اسپرٹ ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ دین کی نسبت سے ہی دنیا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، یہ بھی مضمون بھرا پڑا ہے. اور نمازوں کے بارے میں تو بہت زیادہ توجہ دینی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنانے کا ارادہ کرتے تو ان کی تھوڑی سی انکوائری کرواتے تھے دوسرے صحابہ کرام سے، تو کہتے تھے کہ میں نے ان کا ارادہ کیا، بہت اچھے مجھے معلوم ہو رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں ان کو فلاں جگہ گورنر بنا دوں، لیکن ان کی مجھے نمازیں چیک کر کے بتاؤ ان کی نمازیں کیسی ہیں. تو اگر کسی صاحب کی نمازوں کے بارے میں آتا تھا، غریب بات ہے بے نمازی تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن نمازوں میں خشوع اور خضوع زبردست اہتمام کی مطلب بات ہے کرنے کی، تو کہتے تھے کہ پھر مجھے دیکھ کے بتاؤ. تو جن کے بارے میں یہ رپورٹ آتی ہے کہ نماز بہت ان کی شاندار ہے، تو پھر اس کو گورنر بنا دیا کرتے تھے، باقی دوسرے لوگوں کو گورنر نہیں بناتے تھے. جن کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ویسا خشوع اور خضوع نہیں ہے جیسا ان میں. تو وجہ یہ فرماتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز جو ہے وہ دین کا اہم رکن ہے، جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اور جو وہ فیصلے کرے گا وہ بھی شاندار ہوں گے، اس کے سارے معاملات شاندار ہوں گے جس کی نماز شاندار ہوگی، اور جس کی نماز ناقص ہوگی اس کے دین کے دوسرے شعبے، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے ناقص ہوں گے. یہ مطلب تو اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنا کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، تغیر ہو جاتا تھا چہرے پہ، اور ایسا ہو جاتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، بالکل بالکل اجنبی معلوم ہوتے تھے، اجنبی یہ حالت ہو جاتی تھی. صرف اذان سن کے ایسے گھر والوں سے منقطع ہو جاتے تھے، لا تعلق ہو جایا کرتے تھے. یہ تھا نمازوں کا حال. آج تو ہم فرض نماز ایسے چھوڑتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، بھائی شریف ہو رہے تو آدمی چھوڑ دے، کوئی رفع حاجت ہو آدمی کو، یا کوئی شرعی عذور ہو، یا شدید بھوک کا تقاضا ہو، تو اللہ نے خود نرمی دی، بھائی فرض نماز کو چھوڑ دو، شدید بھوک کا تقاضا ہو تو کھانا کھا لو، کیونکہ بھوک کی حالت میں، شدید بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو جہاں گنجائش ہے وہاں گنجائش ہے، کیا اللہ کی شان رحمت ہے، میرے بندے بھوکا متا دو، پیٹ بھر لے، کھانا کھا لے، جماعت نکال دے، بعد میں آ جانا. کیا اللہ کی رحمت ہم بیان کریں, ہے نا, کیونکہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے, کیوں اس میں خشوع اور خضوع نہیں رہے گا, وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں رہے گا. بھوک میں کھڑا ہوگا, اللہ کے کھڑا تو ہو گیا, برداشت بھی کر لے گا, بھوک کو نماز بھی پڑھ لے گا, لیکن وہ دل سے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو پائے گا. کئی حکمت ہے, یہ بھی ہے. تو اللہ پاک چاہ رہے میرے بندے تو اپنی نفسانی خواہش کو پہلے پوری کر, پھر میرے پاس آ کے کھڑا ہو, تاکہ تو میری طرف دل دماغ صحیح طرح سے میری طرف متوجہ ہو. اگر آپ کوئی ہم سے بات کر رہا ہو اور ہمارا ذہن کہیں ہو تو تھوڑی دیر میں بندہ وہ پکڑ لیتا ہے, وہ برا مان جائے گا, یار تم بات تو مجھ سے کرو لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دھیان کہیں ہو رہا ہے, بھائی تم ایسا کرو تم پھر وہیں کہیں سوچتے رہو, تم پتہ نہیں کہو میں بات تم ہو رہا ہوں اور تم ہاں ہاں تو کر رہے ہو لیکن تمہارا دماغ کہیں, کہتے ہیں نا بھائی, تو یہ اس کو برا لگ جائے گا, تو اللہ کو بھی برا لگتا ہے کوئی بندہ اس کی طرف جسم کے ساتھ تو کھڑا ہو لیکن دل حاضر نہ ہو, دل حاضر نہ ہو. تو بھائی اللہ کو جسم بھی چاہیے اور اللہ کو دل بھی چاہیے, دل سے بھی حاضر ہو. ہاں باقی خیالات آتے رہتے ہیں, اس پہ آدمی پریشان نہ ہو, خیالات آئیں اور اچانک احساس ہو کہ میں اللہ پاک معاف فرمائی اتنے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں, تو بار بار دل کو اللہ کے آگے حاضر کرتا رہے نماز میں, کیونکہ ایک شیطان کی ڈیوٹی ہے جس کا نام ہے خنزب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا نام تک بتایا, خنزب کی ڈیوٹی ہے یہ کہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان میں خیالات کی یلغار بھیجتا رہتا ہے اور ان کو توجہ اللہ اس کو ہٹاتا رہتا ہے تاکہ بندہ یکسوئی کے ساتھ نماز نہ پڑھے. تو بھائی جب ڈیوٹی لگی ہے, شیطان کی نام بھی بتا دیا, تو کون بندہ بشر بول سکتا ہے کہ میری نماز میں بالکل مجھے ذرا سے بھی خیالات نہیں آتے. ہاں اللہ جس کو خاص کوئی فضل فرما دے, ایسے بعض اللہ کے نیک بندے ہیں کہ خنجب کا اثر اس پر کوئی اثر وغیرہ اس پر کچھ نہیں چلتا, اپنی سی منہ کے کھا کے جاتا ہے یہ شیطان بھی ان لوگوں سے. تو اس کا طریقہ بس حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب تمہیں خیال آئے کہ یہ بہت زیادہ شیطان بہکا رہا ہے, خیالات آ رہے ہیں, تو بس فوراً تصور کرو کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں, اللہ میرے سامنے. حدیث شریف کا خلاصہ ہے نا کہ بھائی جب نماز پڑھو تو یہ تصور کیا کرو اللہ تمہارے سامنے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یا یہ تصور کرا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ تو اکثر بعض لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے, یہ تصور آسان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے سامنے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بار بار دل کہیں چلا جائے اس کو پکڑ کے دوبارہ لے کر اور کہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تصور کرو میں اللہ کے سامنے کھڑوں, تو بار بار نکل شیطان پھر تھوڑی دیر میں لے جائے گا, پھر یاد آئے پھر دوبارہ تصور کرو. اس طرح یہ مشق جاری رکھو تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں یکسوئی حاصل ہو جائے گی. تو یہ نماز کے جو معاملات ہیں بھائی, اس پہ خاص توجہ دینی ہے. قبر اور حشر کے معاملات بہت شاندار ہوتے ہیں, نمازی آدمی کی روح بھی بہت آرام سے نکلتی ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی نمازی آدمی کی, اور خاص اللہ پاک اس پر کرم فرماتے ہیں. اللہ, یہ کچھ احادیث مبارکہ ہیں شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں, فضائل اعمال میں سے میں نے ہے یہ کچھ تھا, میں نے نشان لگائے تھے, میں نے کہا یہ بہت ضروری تھا اس میں کچھ پڑھ کے سنا دوں. ایک حدیث پاک میں آیا ہے, جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پانچ طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں. ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. تو غور سے سنیے گا بھائی, بہت اہم باتیں ہیں. تو پہلا تو انعام یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے, دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے, تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور چوتھا یہ کہ پولیس رات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے, پانچواں یہ ہے کہ حساب سے محفوظ رہے گا. جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے, 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد. دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہیں, اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی, دوسرے یہ کہ صلحاء کا نور یعنی نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے, تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے, چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں, پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا, اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے, دوسرے بھوکا مرتا ہے, تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے, اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی. قبر کے 3 عذاب یہ ہیں, اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھستی جاتی ہیں, دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے, تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کو ختم تک پہنچا جائے, اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے, وہ یہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے, کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں. جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے. اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں: ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. پہلی سطر پر لکھا ہوتا ہے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا، دوسری پر اللہ کے غصے کے ساتھ خاص، تیسری سطر جیسا تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت اور عزت اور دین کی فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی ریاکاری نہ کرے، دنیاوی مقصود کوئی نہ ہو. ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بہترین صورت میں زیارت کی، مجھ سے ارشاد ہوا محمد ملائکہ اعلیٰ والے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے تو علم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا جس کی ٹھنڈک سینے کے اندر محسوس ہوئی اور اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر منکشف ہو گیا. پھر مجھ سے ارشاد فرمایا اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں اور ان چیزوں میں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں اس کے ثواب میں اور سردی کے وقت وضو کو اچھی طرح سے کرنے کے فضائل میں اور ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت میں. جو شخص ان کا اہتمام کرے گا بہترین حالت میں زندگی گزارے گا. بھائی تو پتہ یہ چلا یہ آخرت کی جو بہترین جس کی نماز ہوگی تو رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں اس کی زندگی بھی بہترین انداز میں گزرے گی اور بہترین حالت میں موت آئے گی. شاندار زندگی ہوگی نماز کی برکت سے اور شاندار موت اس کو ملے گی. متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام بنا دیا کروں گا. شروع کے 4 رکعتیں، 2 رکعت سنت موقع فجر کی اور 2 فرض. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کو قضا کر دے گو بعد میں پڑھ بھی لے تو بھی پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقوق جہنم میں جلے گا اور حقوق کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے اور 1 برس 360 دن کا اور قیامت کا 1 دن 1000 برس کے برابر ہوگا. اس حساب سے ایک حقوق کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں کسی کو شقی محروم نہ کر. پھر فرمایا جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ شقی یعنی بدنصیب. شقی محروم کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز کو چھوڑنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب علیم دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا. ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان کی نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے. جنت کہے گی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے. دوزخ کہے گی آجا میرے پاس، آجا تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے. یہ بھی نقل کیا کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے. اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان جس کا نام حب الحزن ہے وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کی خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو دفنے کی نہیں ہے. وہاں مولا کریم معاف کسی کو کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراسر ظلم ہے اور کفر ہے. آپ فرما رہے ہیں سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعال جو اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. یعنی آپ فرما رہے ہیں ظالم ہے ایسا آدمی، ظلم کیا اس نے، کفر ہے اس کا یہ عمل، اور نفاق ہے، منافقت ہے. یعنی تین القواعد مل رہے ہیں، ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے کہ وہ مؤذن کی اذان سنے اور مسجد کو نہ جائے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے چند نوجوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع اور خضوع کے بھی خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورا وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. تو بھائی یہ نماز جاتی ہے نکل کے ہمارے وجود سے، ڈھنگ سے اگر نماز پڑھی ہو پھر ایسے نہیں جاتی، پھر دعا دیتی ہوئی جا رہی ہے کہ اللہ پاک جس طرح اس نے میری حفاظت کری اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے. تو بھائی آج کل یہ بیماریاں پھیلی ہیں کورونا وغیرہ، تو نماز ہماری جاندار ہوگی تو انشاءاللہ نماز کی دعائیں ملیں گی حفاظت کی. اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، یعنی بدشکل بدصورت کالی شکل کی نماز بن کر پھر وہ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کیا بددعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. اور اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر دے مار دی جاتی ہے. یعنی یہ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، ان لوگوں کے لیے معاملات ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. نبی پاک ابھی ایک حدیث شریف بتائی کہ اس کا یہی تشریح آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں آدمی کے اعمال میں، یہ تو قبر کے معاملہ بتایا تھا حدیث شریف میں، یہ حشر میں بھی پہلا سوال آ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا، اور کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا، دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے، شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرات نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے مہلکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بھائی جو آج شیطانی افراد جو لوگ بولتے ہیں نا، شیطانی افراد، جناتی افراد، جادو، یہ ساری چیزیں تو ساری شیطینی معاملات ہوتے ہیں. جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ڈھنگ سے بھائی، تو شیطان جو ہے وہ خوفزدہ رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے، اس پر جرت نہیں کرتا. نمازوں میں سستی کائلی سے جو ہوتا ہے، پھر شیطان کو جرت ہو جاتی ہے کہ اس کو اٹیک کرے، اس کو بہکائے، پھر جو نہ کرے وہ کمے. ایک الگ سے حدیث پاک ہے، جو شخص فجر کی نماز ضائع کرتا ہے اور تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. فجر کی نماز چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، یہ الگ حدیث شریف ہے. تو یہ نماز کے بارے میں چند اہم باتیں تھیں جو یہ پڑھ دیں، اور اس بیان کو بار بار سنیں جب نماز میں سستی اور کاہل ہو. اور نمازوں میں پنکچویلٹی اور استقامت کا ایک مراقبہ اور طریقہ اللہ رب العالمین اور فرما رہے ہیں قرآن پاک میں. اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز ایک گراں کام ہے، نہیں تھوڑا مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کی نہیں، ہرگز نہیں، جو یقین کیے بیٹھے ان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کے واپس جانا. تو اللہ نے یہ نماز پڑھنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا. پہلے اللہ نے خود فرمایا کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جس کو پتہ ہے، جس کو مراقبہ موت یاد ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری روح فرشتے نکالنے آئیں گے، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے جماعت کے ساتھ، और पंजों से मेरी रूह निकालेंगे, और फिर पूरी पंजों से, घुटनों से, टांगों से रूह निकालते हुए हलक से मुँह मेरी निकलेगी, और फिर उसके बाद जब मेरा लाशा पड़ा रह जाएगा तो फिर काला कफन पहना के मुझे कब्र के अंदर सब फेंक करा देंगे। तो जिसको ये याद है, ये मुराकबा है मौत, जिसको याद है, जिसको पता है मुझे अल्लाह के पास जाना है, उसके लिए नमाज आसान है। तो भाई ये मुराकबा है मौत का तरफ इशारा है इसमें, ये दिल में यही आया कि इसको जब आयत को हम पढ़ते हैं तो इसमें मुराकबा मौत की अल्लाह ने तालीम दी है, नमाज में सुस्ती काहिल हो तो फौरन आदमी मुराकबा ही कर लेगा। नमाज एक मुश्किल काम है थोड़ा सा, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो यकीन किए बैठे उनको रब के पास पलट के जाना है। तो मुराकबा मौत आदमी करे, इसको याद रखे कि मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है, उसके सामने खड़ा होना है, और अल्लाह ने जो जब सजदे का हुक्म देंगे और मैंने नमाज़ें सही तरह नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी तो मैं सजदा नहीं कर पाऊँगा, उसका क्या हाल होगा, और फिर मौत के वक्त की तकलीफ और फिर कब्र का अज़ाब, वो फिर अलग है भाई। तो ये चीज़ है, तो नमाज़ों का अहतमाम करें, और अल्लाह पाक ने बहुत अल्लाह की प्यारी चीज़ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज में तशरीफ़ लेकर गए थे तो आसमानों में अल्लाह पाक ने ये नमाज़ों का तोहफ़ा दिया था। ये इसकी बहुत लंबी तफसील है, भी मुख्तसर चूँकि वक्त काम पर है, तो 50 नमाज़ें थी, तो ये रिड्यूस हो के कम हो के ये 5 नमाज़ों तक आया है। और इसमें जो मुख्तलिफ शब मेराज में रसूल अल्लाह इमामुल अंबिया आक़िद व जहाँ खातिमिन नबी शफी मुस्लिमीन हमारे प्यारा आक़िद व जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आसमानों में देखा कि हर मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ आसमानों में उनके मुख्तलिफ इबादत के अंदाज थे। तो एक आसमान पे फरिश्तों को देखा, वो खाली क़याम की हालत में, रुकू और सुजूद की हालत में नहीं थे। दूसरे आसमान पे किसी गए तो देखा वहाँ जो फरिश्ते थे वो अल्लाह की हमद व सना बयान कर रहे हैं तो सिर्फ रुकू की हालत में, सजदा नहीं कर रहा, क़याम की हालत में नहीं है। फिर तीसरे आसमान पे गए तो देखा वो सारे के सारे फरिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह और तहलील बयान कर रहे हैं। तो पता ये चला फिर अल्लाह ने उसी फरिश्तों की हरकत सकनात को, जो मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ आसमानों पर जो अल्लाह की अताअत कर रहे थे, अल्लाह ने नमाज में उन तमाम अरकान को यकजा करके उम्मत मोहम्मदिया को हदीयतन पेश कर दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लम जाइए अपनी उम्मत को ये तोहफा पेश कर दीजिए नमाज का। तो ये भाई फरिश्तों के अरकान थे ये, जो मुख्तलिफ आसमानों पे फरिश्ते कर रहे थे, अल्लाह ने यकजा करके एक दो रकत नफिल भी अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो सारे अरकान जो फरिश्तों जो इनफरादी तौर पे कर रहे थे हम जो है उसका मजमू अदा कर लेते हैं दो रकत नफिल में। तो भाई कितना बड़ा इनाम है ये। यहाँ तक के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक का खुलासा है कि सहाबा कराम ने पूछा रहबानियत के मामले में, लोग अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए, मुकाम क़ुर्ब पाने के लिए जंगलों में चले जाते थे, और बाज़ ईसाई भी नहीं करते थे, जिस तरह नन जो कहलाती हैं सिस्टर जिनको कहा जाता है, नन वो शादी नहीं करती, इसी तरह पादरी वगैरह होते हैं वो भी शादियां नहीं करते, यानी हराम तो हराम, वो हलाल चीज़ों से भी जो मज़े रखे हैं अल्लाह ने वो भी छोड़ देते हैं। तो ये कहलाती है रहबानियत, लेकिन हमारे मज़हब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहबानियत नहीं है, सिर्फ गुनाहों से बचना है, लेकिन आपने नफ़ी करी, मना किया सहाबा कराम को। फिर आगे इरशाद फरमाया हाँ मज़हब इस्लाम में थोड़ी देर की रहबानियत है कि अजान के बाद जब तक जमात खड़ी नहीं हो रही उस वक्त तक थोड़ी देर मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठना, ये हमारे मज़हब इस्लाम की रहबानियत है। क्या मतलब कि अगर हम 5, 7, 10 मिनट भी अगर मस्जिद में बैठ गए इस इंतज़ार में तो जो जंगलों में जाने के बाद दुनिया छोड़ने के बाद जो अल्लाह का जो क़ुर्ब मिलता वो 5-10 मिनट में मस्जिद में बैठ के अता हो जाएगा। इतना शॉर्टकट मुकाम क़ुर्ब हासिल करने का तरीका रहबानियत करार दे रहे हैं, फिर मस्जिद में थोड़ी देर बैठ के नमाज का इंतज़ार करना। और एक और हदीस शरीफ का खुलासा, अल्लाह अल्लाह दस्तगीर ना फरमाए तो कुछ याद नहीं है, अल्लाह का फजल है, शुक्र है मालिक का, शुक्र पे अल्लाह का वादा है, शुक्र करोगे और नेमत को बढ़ा देंगे। कि जो लोग मस्जिदों में आना जाना रखते हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, तो जो आसमानों से आफात और बल्लियात का नुजूल होता है इन लोगों को उसको रोक दिया जाता है जो मस्जिद में जाने वाले होते हैं, आने जाने वाले होते हैं। कितना बड़ा है, यानी आसमान से जो बलाएं नाजिल होंगी, अब जैसे कोरोना आजकल फैला हुआ है भाई, या कोई भी बीमारी, कोई भी शर, कोई भी अजाब, मस्जिद में जो आने जाने वाले लोग हैं उन अजाब और उन बल्लियात और आफात को कह दिया जाता है फला फला शख्स मेरे घर को आबाद करने वाला है, कसरत से आने जाने वाला है, उसको टच मत करना। तो भाई ये शेल्टर हैं, किले हैं मस्जिद, इसको छोड़ना नहीं है। कोरोना अगर फैला है हम दफ्तर जा रहे हैं, कोरोना अगर फैला हुआ है हम जा रहे हैं बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में, कोरोना फैला है हम कौन सी हमने एक्टिविटीज छोड़ दी, शादी भी हमें जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बस कोरोना अगर है तो सिर्फ क्या मस्जिद में जाने की नहीं रह गई है मुसीबत के, अगर मस्जिद में गया तो कोरोना पकड़ लेगा। ये शैतानी चक्कर है। जैसे किसी ने मजाक में भी कहा था कि भाई कोरोना जो है वो कहीं नहीं है, ना शॉपिंग सेंटरों में, कहीं नहीं है दुनिया में, वो सिर्फ मस्जिदों के 2-3 गेट जो है वहाँ पर आके खड़ा हुआ है कोरोना, और कह रहा जो मस्जिद में लोग आएंगे सिर्फ उनको पकड़ूंगा। तो भाई ये सब शैतानी चक्कर होते हैं। आदमी अल्लाह को याद रखे, और जो दिन मौत का लिखा हुआ है अल्लाह ने भाई, उसमें वो मस्जिद जाएं या ना जाएं, वो तो जो दिन हमारी कब्र के अंदर गुजारना है वो ज़मीन के ऊपर हम नहीं आ सकते। ये ईमान मुकम्मल होना चाहिए, तो ये मामला है। एहतियात रखें, मास्क वगैरह लगाएं, जो भी हुकूमत के कवानीन है उसका भी एहतराम करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन उससे ज़्यादा तकवे का एहतमाम करें। तो 6 फिट का फासला रखें, तो भाई 6 फिट का फासला गुनाहों से भी रखें, ना महरम लड़कियों से रखें, साली भाभी से रखें। औरतों से 6 फिट का फासला क्यों नहीं रख रहा है भाई? रसूलुल्लाह की लानत की बद्दुआ आ रही है, लानत नाज़िरा मंजूर अलैहि, अल्लाह पाक लानत फरमा उस पर जो बदनजरी करे, और उस पर भी जो बदनजरी की है पेश करे। जब रसूलुल्लाह की लानत जब आएगी, लानत का क्या मतलब है? बहुत अनी रहम, अल्लाह उसको अपनी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। रसूलुल्लाह बद्दुआ दे रहे हैं, इमामुल अंबिया हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे इस हदीस पर कि पीरों की अल्लाह वालों की बद्दुआओं से डरने वालों, इमामुल अंबिया आफसन की बद्दुआ से क्यों नहीं डरते हो तुम लोग? इमामुल अंबिया हैं जिनकी कायनात बनी है, वो बद्दुआ दे रहे हैं, अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे। लानत करना कोई गाली नहीं होती, बल्कि मतलब ये होता है अल्लाह इस बंदे को अपनी रहमत से दूर कर दे। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब तक बंदा अल्लाह की रहमत में के साए में रहता है तो कोई बला कोई मुसीबत उसको टच नहीं करती, जब तक बंदा अल्लाह की रहमत के साए में रहता है। जब अल्लाह की रहमत के साए से हम खुद को निकालते हैं, अल्लाह नहीं निकालता कोई लानती काम करके, तो फिर जो बला ना है वो कम है। तो भाई इंसान खता हो जाती है, कोई लानती काम हो सकते हैं हमसे और हो जाते हैं, तो उसका आसान तरीका है कि आदमी तौबा कर ले। तौबा करने से साए रहमत से उसका अखराज नहीं होता, फौरन नहीं निकालते। रसूल अल्लाह की दुआ फौरन नहीं आती, अल्लाह देखते हैं कि शायद इसको एहसास हो जाए, तौबा कर ले, इसने बदनजरी कर ली, गंदी फिल्में देखी, जो भी उसने गलत काम किए। जब वो नहीं करता तौबा, फिर उसके बाद जो बद्दुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद अब चूंकि साया रहमत नहीं रहा, अब जो बला ना आए कम है, जो मुसीबत ना आए वो कम है। यह है मामला। तो भाई तकवे से रहना कितना आसान है। हमारे मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई देखो, जिस तरह बावजू रहना आसान है, उस तरह तकवे से रहना आसान है। वजू टूट गया दोबारा कर लो, तकवा टूट गया तौबा कर लो। क्या तो ऐसा आदमी दिन में 1000 दफ़ा भी हराम काम कर रहा है और 1000 दफ़ा तौबा कर रहा है दिल से, तो उसकी 1000 दफ़ा की तौबा कबूल, और ऐसा आदमी भी मुत्तकी और वलीउल्लाह है। अब इससे ज़्यादा कोई आसान है? नऊज़ बिल्लाह। क्या मतलब है मुत्तकी होना? अल्लाह वाले होने का मतलब ये थोड़ी कि वो मुत्तकी को अल्लाह वाले का मतलब ये कि उससे कभी कोई खता ही ना हो, कोई गुना ही ना हो, अंबिया कराम की तरह मासूम हो जाए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आदतन कोई अल्लाह वाले किसी गुना में मुब्तला नहीं रहता। आदतन लफ्ज़ आदतन अक्सर बताता रहता हूँ उस बात को। हाँ, इंसान है, खता हो गई तौबा कर लेता है ये। और अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जितनी उनसे खता नहीं होती, जितना वो आहो नाले पेश करते हैं अल्लाह को, पता चला 10% का गुना था लेकिन 90% की उन्होंने आंसू बहा दिए, तो पता ही चला उससे उनके दर्जात में और इजाफा हो गया, पहले से ज्यादा अल्लाह का उनको उनको उन अल्लाह के मुकर्रब बन गए। अल्लाह, आखिर में हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे तो ये 5 अमाल बयान कर दिए करो, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ताल्लुक वलीउल्लाह बनाने वाले 5 अमाल से। हजरत वाला फरमाते थे कि ये कोई नफली अमाल नहीं है कि कर लिया तो सवाब है, बल्कि फ़राइज़ और वाजिबात में से है, और फ़राइज़ वाजिबात में से, और उनको ना करना गुनाह कबीरा है और सुन्नत भी है, फ़र्ज भी है, वाजिब भी है और सुन्नत भी है, तीनों ये 5 अमाल इतने अहम है। और ये कंपलसरी सब्जेक्ट, कम पर्चा आता है ना पेपर हम देते हैं उसमें लिखा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कंपलसरी, तो ये तमाम 5 अमाल कंपलसरी हैं, वाजिब हैं, अल्लाह पूछेगा। और फरमाया कि वो मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी उस बंदे को जब तक कि अल्लाह पाक उसको अपना वली नहीं बनाएंगे, इतने अहम ये 5 अमाल हैं। और 2 अरब के करीब तकरीबन मुसलमान हैं दुनिया में, लेकिन बहुत कम मुसलमान हैं जो ये 5 अमाल कर रहे हैं। तो पहला है कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने का अहतमाम करना। तो आज लोग कुरान पाक का हाल देख लें, क्या हमारा हाल है। छोटी सी एक मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने पढ़ा तो अलहम्द हा की और हलक से निकाली तो उसका मतलब हुआ अलहम्द अल्लाह की तारीफ, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अगर हम की जगह 2 चश्मी हे से आवाज़ निकाली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सीने से आवाज़ निकाली, तो उसका मतलब हो जाएगा तमाम नकाइस और बुराइयां नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के लिए। اسی طرح قلب مانے دل، دو نقطے والا خوف، قلب مانے دل، اور کھڑے کاف سے قلب پڑا تو اس کو مطلب ہو گیا کتا، تو کہاں قلب دل اور کہاں کتا قلب، تو مطالب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ سے جب کوئی بیت ہونے آتا تھا تو پہلے نورانی قاعدہ پڑھواتے تھے، اگر اس کی تجوید صحیح ہوتی تو بیت کرتے تھے، ورنہ وہ منع کر دیا کرتے تھے، بھگا دیا کرتے تھے، جاؤ بھیا پہلے اپنی تجوید صحیح کرو پھر آنا، تمہاری تجوید تو صحیح ہے نہیں اور آ گئے بیت ہونے. تو پہلے اللہ والے ناز دکھایا کرتے تھے بیت کرنے سے پہلے، کیونکہ لوگوں میں طلب بہت تھی. اب معاملہ بدل گیا چونکہ زمانہ، تو بہرحال یہ اس سے زیادہ نہیں، ڈیڑھ دو مہینے کسی قاری صاحب سے نورانی قاعدے سے پڑھ لیں، شرم نہ کریں، تو انشاءاللہ اس کی تجوید درست ہو جائے گی. اور جب قرآن پاک، جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں عزرائیل علیہ السلام سے، مختصر سا ایک فضیلت ہے فضائل قرآن پاک جو بیان اس پہ ویب سائٹ پر ہے میری، تو سننے تو زیادہ اچھا ہوگا، مفصل ہے. بہرحال ایک حدیث شریف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، تو ایک حسین و جمیل نوجوان آتا ہے اور وہ عزرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ان کی ذرا روح آرام سے نکالنا، ان کو تکلیف نہ ہو. عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں تو کون ہے جو ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے؟ تو وہ حسین و جمیل نوجوان کہتا ہے میں اس کا وہ قرآن پاک ہوں جس کی دنیا میں تلاوت کیا کرتے ہیں. تو اس وقت جب کوئی ساتھ نہیں دے گا، ذرا تصور کریں، جب نزا کا عالم ہوتا ہے، جب یہ کنپٹیاں پچک جاتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں جب یہ پنڈلیاں جو ہوتی ہیں ٹانگوں کی آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں، مڑ جاتے ہیں ہاتھ پیر آدمی کے، جب فرشتے آتے ہیں معمولی منظر نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں ارے کوئی قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر کہتا ہے ارے کوئی بھائی جھاڑ، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کسی عامل کو بلاؤ. اللہ کہتے ہیں اب کوئی جھاڑ پھونک اس کو کام نہیں دے گا، کوئی اتارا اس کو کام نہیں دے گا، اب تو رخصتی کا وقت ہے، اب تو جانے والا وقت آ گیا. اس کا عجیب اللہ نے یہ قرآن پاک میں نزع کا عالم بتایا. تو بہرحال پھر وہاں سے وہ کلیئر کراتا ہے، روح آسانی سے نکلواتا ہے قرآن پاک. پھر قبر کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے پھنس گیا، اگر عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو تو ایک حسین و جمیل سفید پرندہ آ کے پر پھیلا لیتا ہے. وہ کہتا ہے، میت کہتی ہے، حسین و جمیل پرندے یہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور مجھ پر عذاب ہو رہا تھا، تو نے مجھے بتایا تو کون ہے؟ تو وہ حسین و جمیل سفید پرندہ کہے گا میں تیرا وہ کلام پاک ہوں جس کی دنیا میں تو تلاوت کیا کرتا ہے. تو عذاب ختم ہو جائے گا اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی. نمبر تین، حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حشر والے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والا قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی جھگڑالو نہیں ہوگا، کہ اللہ یہ میرا قاری ہے، میری تلاوت کرتا تھا، اس کو تو جنت میں بھیج. قرآن سے بڑھ کے کوئی جھگڑالو نہیں ہوگا اللہ پاک سے، اور پھر جنت میں پہنچا کے دم لے گا. تو یہ جب مردے کو لٹایا جاتا ہے قبر میں تو کہتے ہیں نماز اور پھر قرآن پاک اور روزے اور صدقات اس کے چاروں طرف سے آتے ہیں، سر کی طرف سے قرآن پاک آتا ہے، پیروں کی طرف سے، اسی طرح سے مختلف جگہوں سے نماز اور پھر جو سارے روزے زکات آتے ہیں بھائی، اور ان کا جو مانیٹر ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ قرآن پاک ہوتا ہے، اور سب یہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ہے اصل دوست قرآن پاک، اس کو پڑھتے رہا کریں. اس کے اوپر گھروں میں گرد مٹی لگ جاتی ہے قرآن پاک پہ، اور ہم لوگوں کو صفائی کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے باتھ روم تک ہم چمکا کے رکھتے ہیں، گاڑیاں صاف کرتے ہیں، ہر چیز چمکا کے رکھتے ہیں. کیا کبھی قرآن پاک کو بھی چمکایا ہم نے محبت سے؟ کبھی تر لگایا اس کو؟ کبھی اس کا غلاف دیکھا کہ جزدان اس کا صاف ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کا کلام ہے بھائی، جبرائیل امین اس کو لے کر آئیں. تو بہرحال یہ ایک مختصر سی فضیلت ہے قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا، اہتمام کریں. نمبر دو، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی ٹھوری کے نیچے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، چاول کے دانے کے برابر بھی اگر داڑھی کم ہے تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور مڑانا حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی دوست نہیں ہو سکتا، اور چاروں اماموں کا اجماع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور مونچھوں کو، داڑھیوں کو بڑھانا ہے، مونچھوں کو بالکل باریک رکھنا ہے. تو اور بڑی مونچھ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، وہ میرے حوض کوثر کے قریب نہ ہے. نمبر دو، قبر میں اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. نمبر تین، ایک تو میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور ایک اور کیا تھا، منکر نکیر اس کی قبر میں غصے کی حالت میں آئیں گے. بتائیے آپ، منکر نکیر غصے کی حالت میں آئیں گے اور اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور رسول اللہ اس کی شفاعت ہی نہیں کریں گے. یہ بڑی مونچھ کا معاملہ ہے. بڑی مونچھ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اول درجہ یہ ہے کہ باریک آدمی نہیں کر لے مونچھے، اول اعلیٰ درجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی جلد، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نظر آتی تھی، اتنی باریک ہوتی تھی. اور کسی کو مونچھے رکھنے کا شوق ہے تو بھائی وہ مونچھے رکھتا ہے تو کم از کم اوپر کا ہونٹ جو ہے کنارہ، اوپر کے ہونٹ کا کنارہ یہ کھلا رہا ہے. بڑی مونچھ کا مطلب یہ ہوگا ہونٹ، اوپر کے ہونٹ کے کنارے کے اوپر چند بال بھی آ گئے تو بڑی مونچھ کے حکم میں آ جائیں گے. اور ایسے لوگ جو داڑھیاں نہیں رکھتے اور مونچھے رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر تو آپ نے ہلاکت کی بددعا دی اور نفرت سے منہ پھیرا ہے. تو ہلاکت کی بددعا ہے. لوگ کہتے ہیں نا داڑھی میں دین ہے یا دین میں داڑھی ہے، جن کو نہیں رکھنی ہوتی داڑھیاں، تو وہ اس طرح کی پھر باتیں کرتے ہیں تو بھائی رسول اللہ ہلاکت کی بد دعا دے رہے ہیں، تو اس طرف توجہ دیں. اور نمبر تین، ما افلا من الکعبین من الغار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے ٹخنے دو صورتوں میں کھول کے رکھنا فرض اور واجب ہے، جب کھڑے ہوں جب چل رہے ہوں، کھڑے ہوں اور جب چل رہے ہوں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. سر نماز کا حصہ نہیں ہے، بعض لوگ تو نماز میں بھی ٹخنے نہیں کھولتے، بعض لوگ ٹخنے اوپر کر لیتے ہیں لیکن جیسی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں باہر آتے ہیں تو ٹخنوں کو جو پائنچے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ مردوں کی نہیں، سر نماز میں نہیں، نماز میں بھی اور غیر نماز کی بھی، جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، نہیں تو جہنم میں جانے کی وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جہنم میں جلنا گناہ کبیرہ پر ہے نہ کہ صغیرہ پہ. اور چوتھا جو عمل ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں. تمام نامحارم جتنی بھی لڑکیاں خواتین ہیں، یہ بھابھی سالی کزن چلتے پھرتے جتنی بھی ہیں، اور رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں اللہ پاک، آپ مومن بندوں سے کہہ دیجئے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ میں حکم اس لیے دے رہا ہوں نظروں کی حفاظت کا، اس سے تمہیں تزکیہ حاصل ہوگا. وجہ بھی بتا دی اللہ نے کہ تمہیں قلب تمہارا پاک ہو جائے گا، یعنی اس میں ولایت چھپی ہے نظروں کی حفاظت میں، تو نظروں کی حفاظت کریں. عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا آگے اسی آیت کے آگے کہ عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں تمام مردوں سے، جیسے یہ دیور جیٹھ اور بہنوئی اور نندوئی وغیرہ یہ سارے جتنے بھی محارم ہیں ان سے نظروں کی حفاظت کریں اور پردہ بھی کریں خواتین. اور یہ چوتھا عمل، پانچواں عمل ہے، یا علم خائنت العیون وما تخفی الصدور، اللہ یہی فرما رہے ہیں اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے جو تم غلط جگہوں کو اپنی نظریں ڈالتے ہو، پھر اس کو دل میں گندے خیالات پکاتے ہو. تو دل میں گندے خیالات کا آنا برا نہیں ہے جو شیطان ڈالتا رہتا ہے، لیکن جان بوجھ کے لانا اور اس میں مشغول ہونا یہ صحیح نہیں ہے. تو گندے خیالات دل میں لے کر نہ آئیں، دل کو پاک صاف رکھیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے. تو جو بھی یہ اعمال کر لے گا انشاءاللہ، اور یہ پانچوں مال کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں جس کسی اللہ والے اس کے غلام سے مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں انشاءاللہ، ایک ایک کر کے تھوڑے عرصے میں آنا جانا رکھیں، ایک ایک کر کے سارے اعمال پر توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب کریم یا رحم الرحیم، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، پہلے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہوئی تو اس کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو کامل تقوی نصیب فرما، کامل عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو، اور اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو، اور اللہ پاک میرے شیخ کو اور ان کے گھر والوں کو، ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما، دنیا میں بھی ہر شر سے بچا، آخرت میں بھی ہر شر سے بچا، ہر طرح کی بیماریوں سے، مصائب سے، غموں سے، کرونا بیماری کی شر سے، ہر طرح کی شروع و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہر اس شر سے جس سے بچنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. اور ہم سب کو وہ تمام خیر اور بھلائیاں نصیب فرما دنیا اور آخرت کی جس کو حاصل کرنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئیں محروم نہ جائے. اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ مجبور محبت بنا دے، مجبور محبت بنا دے. آہو فغاں درد دل عطا فرما، اشباری نصیب فرما. دل پر جو قفل پڑ گئے ہیں، زنگ آ گئے، اللہ اس کو دور فرما دے. تڑپتا ہوا دل عطا فرما، تڑپتی ہوئی روح عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. بہت لوگ بیمار ہیں کرونا بیماری میں، اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب پر رحم فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کو نہیں کہا اور جنہوں نے نہیں کہا کہنا چاہتے تھے، اللہ تو جاننے والا ہے علیم القدیر ہے، سب کی پریشانیوں کو، غموں کو، بیماریوں کو دور فرما دے. سب کو عافیت دارین نصیب فرما. اللہ علماء مشائخ مساجد کی اور مدارس کے تمام دین خداموں کی، دینی شعبوں کی حفاظت فرما. اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما. برما، شام، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، اللہ پریشان ہیں مصیبت میں، ان کی پریشانیوں کو، ان کی مظلومیت کو دور فرما دے. ان کو چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما. کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما. اسلام کو پوری عالم میں، پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومن مومنات کی، تمام کل انسان کی اور انسانوں کی اور جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين.